لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. مسلم لي شفاعة واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب محمد.
مدین، کیا نیت یہ بغیر کسی عمل کا ثواب ملے گا؟ نیز تربیتی اجتماع میں شرکت کی کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں؟
نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، نیت بری ہوگی تو گناہ ہوگا. نہ اچھی نیت نہ بری نیت، کچھ بھی نہیں. اب اس عمل کو دیکھنا ہوگا کہ وہ عمل کیسا ہے. اب جیسے کوئی کر ہی گناہ رہا ہے، اب اس گناہ کی نیت نہ بھی اور کر گناہ رہا تو گناہ تو ملے گا نا اس کو. مگر آپ کی مراد شاید وہ اچھے افعال کی طرف ہو، کہ اچھے اور نیک کام جو ہوتے ہیں وہ اگر بغیر نیت کریں تو ان پر ثواب ملے گا یا نہیں. تو ان پر ثواب نہیں ملتا جب تک یہ نہیں کہ اس کی نیت نہ ہو. الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں. بعض اوقات تو نیتیں ایسی یعنی کہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں کہ وہ نیت ہوتی ہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا تو آپ وضو خانے پر تشریف لے آئے، اور اب یہ آپ نے نیت نہیں کی لیکن آپ نے یہ کام شروع کر دیا. تو زبان سے یا الفاظ سے نیت نہیں کی، مگر آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اگر ہاتھ منہ دھو رہے ہیں صابن سے تو وہ بھی پتا ہوتا ہے، اور مسواک کر رہے ہیں، کلیا کر رہے ہیں، ناک پہ پانی چڑھا رہے ہیں تو بھی آپ کو پتا ہو جائے گا آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وضو کر رہے ہیں. تو یہی نیت بھی ہے کہ یہ وضو کی نیت ہی ہے جبھی تو آپ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ کہ نیت ثواب کے لیے ضروری ہے، اور اچھی نیت ہونی چاہیے، اور جتنی نیتیں زیادہ کریں گے اتنا ثواب میں اضافہ ہوگا. نیت المؤمن خیر من عملہ، حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور اگر نیت کچھ بھی نہیں ہے، جیسے وضو کی نیت ہی نہیں ہے، مثلا اب بارش برس رہی ہے اور آپ بارش میں شرابور ہو رہے ہیں، خوب موسلا دھار برس لیے جا رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ نے نیت وضو کی کر لی تو آدھا وضو پر پانی تو ویسے ہی بہہ رہا ہے، تو اگر آپ نے نیت کر لی وضو کی تو وضو کا ثواب مل جائے گا، ورنہ نہیں ملے گا. مگر اس میں کلیاں اور ناک میں پانی چڑھانا ہوگا، کیونکہ بارش میں وہ خود بخود نہیں چڑھ جائے گا ناک میں پانی، نہ کلیاں ہو پائیں گی. اسی طرح اگر غسل کی بھی نیت کر لیں گے تو غسل کا بھی ثواب مل جائے گا، ورنہ وضو اور غسل بغیر نیت کے بھی ہو جائے گا. تو کلیاں اور ناک میں پانی بھی چڑھا لیجئے کہ وضو میں یہ سنت ہے، غسل میں فرض. اب رہا یہ اس اجتماع کی نیتیں، تو یہ غالباً نیت تو ہو ہی گئی ہوگی، اس لیے کہ یہ جب چلے ہوں گے تو یہ اسی لیے اجتماع ہی کے لیے چلیں، تو یہ ثواب تو انشاءاللہ ان کو ملے گا. اب اس میں نیت کتنی حد تک اجتماع میں شرکت کی تھی یہ دیکھا جائے گا، کہ ہر ایک کی نیت مکمل اجتماع میں شرکت کی نہیں ہوگی. کسی نے سوچا ہوگا سمندر دیکھنے چلیں گے، کسی نے سوچا ہوگا کراچی بہت بڑا شہر ہے، بارونق شہر ہے، تو وہاں جائیں گے، یہاں جائیں گے، بازاروں میں گھومیں گے، شاپنگ سینٹروں میں جائیں گے، جیسے کہ ہو بھی رہا ہے، خوب گھوم پھر رہے ہیں، ابھی بھی گھوم پھر رہے ہوں گے. تو اب جو گھوم پھر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی پہلے سے ان کے ذہن میں ہوگا کہ ہم خوب گھومے پھریں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ ثواب میں کمی تو آئے گی نا اس کی. تو اگر نعوذ باللہ گناہ کی جگہ جانے کی نیت کوئی لے کر آیا کہ بھائی بڑا شہر ہے، اس میں فلمیں اچھی اچھی لگی ہوں گی، تو ایک آدھ فلم بھی چپکے چپکے دیکھ آئیں گے، معاذ اللہ کسی نے یہ نیت کی ہو. یہ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں، دل میں یہ ہو کہ اپنے یہ کریں گے تو یہ بھی تو یہ بری نیت ہوئی. یا ٹرین میں جا رہے ہیں اپنے کرایہ بھلا دیں گے، اگر یہ نیت کی تھی تو یہ بھی گناہ ہوا. بس میں بیٹھیں گے تو کرایہ بھلا دیں گے، تو یہ بھی بری نیت تھی. اور اگر بھلا دیا تو ظاہر ہے کہ گناہ, بلکہ اگر عزم تھا کہ میں نے بھلا ہی دینا ہے تو عزم اگر کسی گناہ کا کر لیا جائے تو یہ بھی گناہ ہے, لکھ لیا جاتا ہے. تو جتنی اچھی نیتیں ہو سکے اتنی کرنی چاہیے, تو اب کر لیجئے. چلیے کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھوں گا. نویت سنت الاعتکاف, جب جب مسجد سے خارج ہوں گا تو آتے وقت پھر دوبارہ نیت کر لوں گا اعتکاف کی. تو جب تک بیٹھیں گے مفت میں ثواب ملتا رہے گا اعتکاف کا. اسی طرح یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ مسلمانوں کو سلام کروں گا, سلام کرنے والوں کو جواب دوں گا, کوئی چھینک مارے گا اور حمد کہے گا تو میں یرحمک اللہ کہوں گا. اگر میں نے چھینک کھائی اور الحمدللہ سن کر میری الحمدللہ سن کر کسی نے یرحمک اللہ کہا تو یغفر اللہ لنا ولکم کہوں گا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا. جو برابر نہیں بیٹھتا ہوگا اس پر انفرادی کوشش کر کے تربیتی حلقوں میں اس کو بٹھانے کی کوشش کروں گا. میں بھی ہر تربیتی حلقے میں حاضری دوں گا, کیونکہ باب المدینہ میں بڑی جستجو کے بعد یہ سعادت ملی تو یہ لمحات جو ہے فضان مدینہ ہی میں گزاروں گا, ادھر ادھر گھوم پھر کر وقت برباد نہیں کروں گا. جو کچھ سکھایا جائے گا حت الوسع لکھتا رہوں گا, بعد میں بھی اس کو دیکھا کروں گا تاکہ مجھے مزید پکا ہو جائے. علماء کا قرب حاصل کروں گا, علماء کی زیارت کروں گا, علماء کی برکتیں حاصل کروں گا, نگاہوں کی حفاظت کروں گا, مسلمانوں کی دل آزاری نہیں کروں گا, جتنا ہو سکا سنتوں پر عمل کروں گا. کوئی آئے گا تو اس کے لیے سرکنے کی سنت بھی ادا کروں گا, کوئی غلطی کر رہا ہوگا تو اچھے انداز میں اس کو سمجھاؤں گا. ہر نماز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ ادا کروں گا, حتی الامکان پہلی صف لوں گا. کوئی اگر استنجا خانے میں گیا ہوگا اور رش ہوا تو بار بار دروازہ بجا کر اس کے لیے باعث سے تشویش نہیں بنوں گا. مسجد میں شور و غل نہیں کروں گا, مسجد میں دنیاوی باتیں نہیں کروں گا. کوئی کر رہا ہوگا تو احسن طریقے پر اس کو سمجھاؤں گا. اس کے علاوہ بھی اب جو دو چار یادیں میں عرض کر دی, آپ ہزاروں یعنی کہ ایک مثال ہے, یعنی کہ بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں اور یہ آج ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے. نیتیں تو جگہ جگہ ہو سکتی ہیں, جہاں جہاں موقع ملا جانے کا آنے کا تو نیتیں ہو سکتی ہیں. جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اچھی اچھی اتنا ثواب زیادہ ملے گا. کہ سرکار کا اس میں گرامی آیا تو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. اللہ تبارک و تعالی کا نام نامی سن کر جل جلالہ کہوں گا, عز و جل بھی کہہ سکتے ہیں, جل مجدہ بھی کہہ سکتے ہیں. صحابہ کے نام سن کر رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا, بزرگوں کا نام سن کر رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. اگر یہ سوچتے چلے جائیں تو پہلے سے نیت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس وقت وہ عمل نہ بھی ہو سکا کسی وجہ سے تو کم از کم نیت کا ثواب مل جائے گا. جب بھی صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود شریف پڑھوں گا, توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفار کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, توبو الی اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, سبحو سبحان اللہ, کبیرو اللہ
ماشاءاللہ. حضور یہ ارشاد فرمائیے, جامعت المدینہ کے طلبہ و اساتذہ سے آپ کیا توقعات وابستہ رکھتے ہیں؟
ایک تو ان میں سنجیدگی ڈھونڈتا ہوں. خاموشی عالم کا وقار ہے. مسکرانا یہ سنجیدگی کے منافی نہیں ہے. مسکرانا تو اچھا, منہ چڑھا ہوا نہیں ہونا چاہیے, مسکراہٹ ہونی چاہیے, مگر ظاہر موقع محل ہو اس کا. عالم ہی انسان ہوتا ہے, یہ بزرگوں کا مقولہ ہے جو مجھے بہت پسند ہے. عوام اور علماء کا فرق جو ہے یہ میں نے بہت نوٹ کیا ہے, نوٹ کرتا رہتا ہوں. بہت فرق, زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے نہیں. عمل کے اعتبار سے تو بارہا دیکھا گیا عوام بہت زیادہ باعمل ہوتی ہے، بعض اوقات عالم بہت زیادہ باعمل ہوتا ہے. میں نے علم کے اعتبار سے عوام باعمل ہو بھی لیکن بے عمل عالم سے وہ بڑھ نہیں سکتے، کیونکہ علم کی فضیلت جو ہے نا وہ عمل پر غالب ہے، اور عالم جو کام کر سکتا ہے دین کا وہ غیر عالم نہیں کر سکتا، یہ طے ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے علماء سے تو بس کیا توقع میں کہوں، میں تو یہ توقع باندھتا ہوں کہ امت کا نقشہ بدل جائے. دعوت اسلامی کے جو علماء ہیں یہ اللہ کرے کہ سارے معاشرے پہ چھا جائیں اور بس عوام کو جو ہے وہ اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑ دیں. یہ میں چاہتا ہوں ایسے ایسا غلبہ ہمارے علماء جو ہیں وہ عوام کے دلوں میں پالیں. اس سے مراد میری اقتدار نہیں ہے، حکومت پر آنا میری منزل ہے بھی نہیں، میں پسند بھی نہیں کرتا اپنے طور پر کہ مجھے خدا کی قسم اگر مجھے کوئی کہے کہ ہم آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں، اللہ کی قسم میں منع کر دوں گا. میں انہیں قسم میں سوچ سمجھ کر کھا رہا ہوں، میرا ذہن ہے کہ میں منع کر دوں گا. میں مبالغے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ میں وزیر اعظم بن کر بھی ملک میں دین کی خدمت شاید نہیں کر سکوں گا. تو اب یہ کہ حکومت کے ذریعے دین کی خدمت بہت مشکل ہے، دور بہت زیادہ نازک ہے، تو نہ حکومت پر ہمیں کوئی قبضہ کرنا ہے نہ ہمیں کوئی سیاسی پارٹیوں کو مغلوب کرنے کا ذہن ہے. ہمیں تو مطلب کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اقتدار میں ہو، حکمران ہو، کوئی بھی ہو، مجھے تو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اگر صدر آ جاتا ہے تو ہمیں اس کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، وزیر آتا ہے اس کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، اگر کوئی موچی آتا ہے اس کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، اسمبلی کا ممبر آتا ہے اس کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے. اپنا جو کام ہے نا وہ سنت عام کرنا ہے نا. نہ حکومت میں ہم لوگ دخیل ہیں، سیاسی پارٹیوں میں ہم شریک ہیں، اپنا رخ تو مدینے کی طرف ہے. کرے کیا تار مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت، کرے کیا تار مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے، اس کے پیارے حبیب کی میٹھی نظر چاہیے، ہم کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، مدنی آقا کی میٹھی نظر چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ نے جو مدنی اسلامی بھائیوں کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا، آخر وہ کون کون سے عادات ہیں، اتوار ہیں جن پر عمل کر کے ہماری اسلامی بھائی آپ کی توقعات پر پورے اتر سکتے ہیں؟
تو میں دعوت اسلامی والا ہوں، اور دعوت اسلامی کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ سب کے سب رضا الہی کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ دعوت اسلامی بننے کا مقصد، اس کا کام کرنے کا مقصد، اس کے جامعات، اس کے مدارس المدینہ، اس کی نیکی کی دعوت، اس کے مدنی قافلے، مدنی انعامات، سب کی منزل جو ہے رضا الہی، اور ہم بہتر سے بہتر طریقے پر رضا الہی حاصل کرنے کے لیے سعی رہیں. تو اب اس کام کو ان کے بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جیسے ایک شعبہ جامعات المدینہ کا بھی ہے، اب ایک ہی کام کے ذریعے ہم جتنا زیادہ زیادہ کام لیں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا کہ جتنی زیادہ نیتیں اچھی اچھی ہوں گی اتنا ثواب میں اضافہ ہوگا. اس لیے محض درس نظامی ہمارا مقصود نہیں ہونا چاہیے. اور دعوت اسلامی کے جامعات اور دیگر مدارس میں یہ نمایاں فرق بھی ہے الحمدللہ کہ ہمارے طلباء مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں, مدنی انعامات کے ذریعے اپنے کردار کی اصلاح بھی کرتے ہیں, چوک درس, علاقائی دورہ, بڑائے نیکی کی دعوت میں بھی حصے لیتے ہیں الحمدللہ. تو دعوت اسلامی کام بھی کرتے ہیں. اب یہ کہ جو طالب علم یا استاذ جتنا زیادہ دعوت اسلامی کا کام کرتا ہے, جب مجھے پتا چلتا ہے تو سچی بات ہے میرا دل بہت خوش ہوتا ہے. یعنی عام اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کا کام کرتے ہیں دل ان سے بھی خوش ہوتا ہے, لیکن جب مجھے پتا چلتا ہے کہ بھائی فلاں استاذ جو ہے ہمارا معلم, اس کے ذمے تحصیل مشاورت کا وہ نگران ہے, یا وہ فلاں ہمارا استاد ہے وہ علاقائی مشاورت کا نگران ہے, تو یقین مانے مجھے عوام کی وہی منصب عوام کے پاس ہے, اس کے بجائے ہمارے عالم اسلامی بھائی کے منصب کا سن کر خدا کی قسم میں زیادہ خوشی محسوس کرتا ہوں. دیکھیں میں نے آپ کو عرض کر دی نا کہ عوام میں اور علماء میں بہت فرق ہے. جو کام عالم کر سکتا ہے وہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا. عام آدمی شرعی رہنمائی نہیں کر سکتا, عالم کر سکتا ہے. عوام جو ہے بےچارہ رٹ رٹا کر بیان کرے گا, دیکھ کر بیان کرے گا, پتہ نہیں کتنی غلطیاں کرے گا, اور ایک عالم ہوگا وہ جو بھلے وہ بھی دیکھ کر ہی بیان کرے, بے شک رٹ کر ہی بیان کرے, احتیاط تو عالم کو بھی کرنی ہے, لیکن عوام کے مقابلے میں غلطیوں کا امکان اس سے کم رہے گا, فرق رہے گا. اس کا سمجھانے کا انداز, احادیث مبارکہ اور آیات کریمہ پڑھ کر تفہیم کا جو طریقہ ہوگا یہ عوام کے مقابلے میں بہتر ہوگا. تو اس لیے آپ جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں وہ سب کے سب یہ ذہن بنائیں کہ ہمیں درس نظامی تو کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ, اور جو پڑھاتے ہیں وہ بھی پڑھانا ہی پڑھانا ہے, لیکن پڑھانے کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی کام بھی پڑھاتے رہیں تاکہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ثواب جاریہ کا ذخیرہ ہو. کہ آپ صرف درس نظامی پڑھا دیں گے ثواب اس پہ بھی انشاءاللہ ملے گا اچھی نیتیں ہوں گی تو, اور اگر ساتھ میں دعوت اسلامی کا کام بھی ان کو سکھائیں گے تو پھر ثواب بھی اندازہ ہو جائے گا. کیونکہ جو خود درس نظامی پڑھ کر گیا اب وہ یا تو ایک خطیب بن جائے گا, آواز اچھی ہوگی تو بڑی مسجد کا خطیب بن جائے گا, ہو سکتا ہے کہیں مدرسے میں نوکری کر لے گا, تدریس کرے گا, دین کا کام وہ بھی کرے گا, لیکن دعوت اسلامی کے انداز پر کرے گا تو بہت زیادہ کر جائے گا. جیسے کہ دعوت اسلامی والوں نے جب جامعات اور مدارس کے کام میں ہاتھ ڈالا تو پاکستان میں سب سے آگے نکل گئے. اتنے طلباء اور اساتذہ پاکستان میں کسی بھی مدرسے کے پاس نہیں ہوں گے, کسی بھی انجمن کے پاس نہیں ہوں گے, میرا گمان غالب ہے جتنے الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس ہوں. کسی ایک ادارے کے پاس اتنے علماء نہیں ہوں گے جتنے دعوت اسلامی کے پاس ہوں الحمدللہ. تو ظاہر نظر آ رہا ہے. پھر یہ کہ جتنے با عمل طلباء اور علماء دعوت اسلامی کے پاس ہیں اتنے کسی کے پاس بھی نہیں, میرا اندازہ ہے. تو یہ دعوت اسلامی جو ہے یہ با عمل بنانے کی تحریک ہے, علم کے ساتھ ساتھ عمل جو ہے نا اس کی بھی ایک زینت ہے. اب دیکھو نا کہ علماء وہ بھی تھے نا, غریب نواز بھی عالم تھے, غوث پاک بھی عالم تھے, ان کو عمل کی وجہ سے کتنا زبردست مقام ملا, اور ولایت جو ہے وہ بے شک وہبی ہوتی ہے, اللہ تعالی کی عطا سے ہوتی ہے, لیکن ان کی ریاضتیں کتنی یعنی شہرتیں رکھتی ہیں, ان کے عمل کا, کردار کا, ان کے حسن اخلاق کا کتنا ڈنکا بجتا ہے. ہم مطلب ان کی کیسی مثالیں دے دے کر اپنے جگر کو بھی ٹھنڈا کرتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں ان کے اعمال کا. تو اس لیے عمل کو نکال دینے والی چیز نہیں ہے, عمل بھی بہت ضروری ہے اور عالم کے لیے تو زیادہ ضروری ہے. دیکھا جائے تو کہ ایک عام آدمی غلطی کرے گا تو اس کی پکڑ اتنی نہیں ہوتی جتنا عالم غلطی کرتا ہے اس کی لوگ پکڑ کرتے ہیں. کتنا برا بھلا بولتا ہے, مولانا ہو کر ایسا کیا, عالم ہو کر ایسا کیا, اور عام آدمی یار ہم تو ہیں ہی گناہگار, تو مولانا لوگ ایسا کرتے ہیں, یہ عام طور پر آپ اس طرح کے جملے سنتے رہتے ہیں. تو اس لیے عالم کو تو زیادہ محتاط ہونا چاہیے. تو میں آپ سے یہ توقعات رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ میری دعوت اسلامی کو آپ لے کر چلتے رہیں گے. اور آج نہیں, میں تو برسوں سے یہ انڈیا دے چکا ہوں کہ کاش میری پوری کی پوری مرکزی مجلس شورا علماء پر مشتمل ہو، اور ہر مجلس میں کم از کم ایک عالم تو ہو ہی ہو، یہ تو میں کہتا رہتا ہوں، اور الحمدللہ کئی مجالس میں ہمارے علماء شریک ہیں الحمدللہ. میں تو یہاں سے کہتا ہوں کہ بھلے ایکٹیو نہ بھی ہو، تبرکن ہی عالم کو رکھا جائے کہ کم از کم پوچھنے پر وہ رہنمائی تو کر ہی دے گا، تو شرعی رہنمائی ہوتی رہے گی تو غلطیاں ہماری کم ہوں گی، گناہوں سے بچے رہیں گے. اور عالم اگر تبرکن بھی شریک ہوگا تو اس کی برکتوں سے تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، وہ جب مدنی مشورے میں بیٹھے گا تو کچھ تو اس کی برکتیں ملیں گی نا. کہ وہ عالم جو ہے وہ عوام پر فائق ہوتا ہے، اور اگر عالم نہ ملے تو میں یہ مشورہ دیا ہوا کہ طالب علم کو لے لو، طالب علم دین، تو وہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل عالم بن جائے، کام کرتے کرتے عالم بنے گا تو زیادہ کام دے گا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ مجلس کے لیے جامعۃ المدینہ کا عالم یا طالب علم ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بھی سنیوں کے مدرسے کا وہ طالب علم ہو یا عالم ہو، وہ سب کے سب ہمارے سر کے تاج ہیں. بس یہ کہ اپنے طریقہ کار کے مطابق ہو، وہ دعوت اسلامی کے طریقہ کار کو سمجھتا ہوں تو وہ ہمارا کوئی اس میں امتیاز ہم کو نہیں کرنا، تاری ہو تو ہی لیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ امتیاز نہیں ہے اپنے پاس. ہمیں تو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں نا، تو ہر جگہ ہم مطلب جامعت المدینہ والا کہاں سے ڈھونڈے اور کہاں سے لائیں، یا جامعت المدینہ والا ہے بھی تو وہ اتنا کارآمد نہیں جتنا دوسرے دارالعلوم سے پڑھا ہوا اسلامی بھائی ہے وہ کارآمد ہے، تو ہم اس کو لیں گے. تو ہم جس کو لیں گے اس کو کہ جو مطلب ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ مفید ہوگا. تو یہ امتیاز اور آپسی تعصب کبھی بھی اپنے قریب مت لائیے گا، ورنہ آپ کام نہیں کر سکو گے، کیونکہ ہمیں ہمارا کام بہت وسیع ہے، دنیا بھر میں کام کر رہا ہے، دنیا بھر میں کوئی ہر جگہ آپ کو تھوڑی اتاری ملے گا یا جامعۃ المدینہ کا پڑھا ہوا ملے گا، ہزارہ علماء دنیا بھر میں پھیلے ہوئے. تو جہاں اپنے ذہن کا ہوتا ہے خوش آمدید، اور اگر جامعۃ المدینہ کا بھی اپنے ذہن کا نہیں، اپنے ذہن کے مطابق کام نہیں کرتا، تو پھر ٹھیک ہے اپنے اس کو نہیں لیتے آگے، یہ تو ظاہر ہوتا ہی ہے. تو بہرحال یہ کہ آپ حضرات اپنے اندر دعوت اسلامی کو اتارنے کی کوشش جاری رکھیں اور دعوت اسلامی کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں. صرف رسمی طور پر آپ کو نہیں پڑھنا بلکہ عملی طور پر پڑھنا ہے، علم دین کو علم دین سمجھ کر پڑھنا ہے، ثواب کے حصول کے لیے پڑھنا ہے، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اور اس کو دوسروں تک پہنچاتا رہنا ہے، اور دعوت اسلامی کا زیادہ زیادہ ڈنکے بجاتے رہنا ہے انشاءاللہ عز و جل. مدنی قافلوں میں سفر جدول کے مطابق کرتے رہنا ہے، مدنی انعامات کا کارڈ پر کرنے کے لیے روزانہ فکر مدینہ بھی کرنا ہے، اور ہر ماہ مدنی انعامات کا کارڈ جمع کروانا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کا کردار بھی بنتا رہے گا، سنجیدگی بھی آئے گی، اخلاق بھی سنورے گا، تو انشاءاللہ بہت کام بڑھے گا انشاءاللہ. بس میری دعوت اسلامی زندہ سلامت رہے، اور یہ آپ انشاءاللہ چاہو گے تو بہت زندہ سلامت کے ساتھ ساتھ بہت قداور طاقتور رہے گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدینہ، دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ دیگر علوم میں سب سے زیادہ علم فقہ میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
یہ خیر ہے کہ اپنی اپنی فطرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. مجھے اتفاق سے بچپن سے علم فقہ سے دلچسپی، اگرچہ علم فقہ افضل العلوم ہے، ان تمام علوم میں فقہ افضل ہے. اب ایک یہ اللہ کا کرم ہے کہ افضل علم سے مجھے دلچسپی قدرتی طور پر مل گئی. اب کسی کو علم تفسیر سے علم حدیث سے دلچسپی ہے تو معاذ اللہ وہ غلط نہیں ہے، وہ بھی بہت اچھا علم ہے. تو بس وہ بچپن سے دلچسپی ہے. میں نے جب چھوٹا تھا تو اپنے محلے کی مسجد میں، بادامی مسجد ہمارے گھر کے پاس، گاؤں گلی ایک اولڈ سٹی ایریا کہلاتا ہے، وہاں ایک علاقہ ہے، تو وہاں چھ مہینے کی عمر سے میں رہتا تھا. چھ مہینے کی عمر میں شعور تو نہیں ہوتا، گھر والے کہتے ہیں کہ تم چھ مہینے کے جب سے ہم یہاں رہنے آئے، یوں پتا چلا. وہیں جوان ہوا، وہیں میری شادی ہوئی. اسی گھر میں. تو علاقے میں مسجد خوش قسمتی سے وہ ایسی تھی کہ وہاں گیارہویں شریف کے 11 وعظ، بارہویں شریف کے 12، محرم شریف کے 10، اس طرح وہ موقع بموقع بڑی راتوں پر بھی وعظ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، صلاۃ و سلام، جشن ولادت کے دن منہ مبارک کی زیارت. تو یہ جب سے ہوش سنبھالا تو میں نے یہ الحمدللہ چیزیں دیکھی، تو یہ میرا ذہن جو تھا وہ شروع سے ہی الحمدللہ یا رسول اللہ والا بنا، الحمدللہ. تو اس طرح وہاں کے ہمارے جو مسجد کے جب میں لڑک پن تھا میرا، امام صاحب جو تھے، اب تو شاید وہ حیات نہ ہو، اللہ ان پر رحمت نازل کرے، بہت بیچارے اچھے تھے، شریف تھے، گھڑی ساز بھی تھے، وہ امامت بھی کرتے تھے، وہ سادہ تھے. تو وہ روزانہ ایک قد مسئلہ عشاء کی نماز کے بعد بیان کرتے تھے مائک پر، وہ سارے لوگ سنتے تھے. وہ مختصر ہو تو لوگ سن لیتے ہیں، لمبا چوڑا اگر بیان کیا جائے نا تو پھر لوگوں کو اسٹیمنا نہیں ملتا، چلے جاتے. تو وہ دو تین منٹ، چار منٹ کے لیے ایک آدھ مسئلہ بیان کرتے تھے نماز کا، جیسے کہ سجدے میں انگلیاں یوں رکھنی چاہیے، تو نماز میں کپڑے نہیں اٹھانے چاہیے، تو تکبیر تحریمہ اس طرح کہنی چاہیے، اس طرح وہ ایک آدھ مسئلہ بیان کرتے تھے. تو شروعات میں نماز کے ادائیگی کے یہ مسائل میں نے اسی امام صاحب سے سن سن کر سیکھے. اب ایک بار کسی مسئلے پر ضرورت پڑی ہوگی تو انہوں نے باہر شریعت منگوائی، کسی سے کہا باہر شریعت لے آؤ، تو باہر شریعت کا ایک حصہ ان کو پیش کیا گیا. وہ زندگی میں پہلی بار باہر شریعت کا نام سنا میں نے، اور وہ دیکھا تو وہ اس کا ٹائٹل پیج جو تھا اس میں وہ خوبصورت رنگ سے وہ لکیریں اور تھی. پھر اس کو امام صاحب نے کھولا تو اس میں مسئلہ مسئلہ اس طرح بڑے بڑے موٹے حروف میں لکھا تھا. میرے منہ میں بڑا پانی آ رہا تھا کہ یہ کتاب میرے وہ کون دے، میں تو غریب آدمی، غریب آدمی بھی کیا، غریب لڑکا. بچپن میں مجھے ایک پیسہ خرچی ملتا تھا، ایک پیسہ ہوتا ہے یہ اس وقت ایک روپے کے 16 آنے ہوتے تھے، اور 16 آنے کے 64 پیسے، تو ایک روپے کا 64واں حصہ میں جب بچہ تھا تو مجھے ایک پیسہ ملتا تھا. پھر گھر بڑھتے بڑھتے 2 پیسے ہو گئے، 3 پیسے ہو گئے، اس طرح. تو ہم لوگ بہت غریب تھے، آلو چھولے اور اس طرح کی چیزیں میں بیچا کرتا تھا بچپن میں. خیر، تو اب میرے منہ میں بڑا پانی آیا کہ یہ کتاب کتنی اچھی ہے، اگر تصور بھی نہیں تھا کہ میرے جیسے کو یہ کتاب ملے. خیر، تو میں اپنی فقہ کی دلچسپی بتا رہا ہوں کہ لاشعوری طور پر مجھے فقہی مسائل سے اتنی دلچسپی. خیر، آخر کار میں کچھ مزید میری عمر بڑھی یا گھٹی وہ دن بھی اللہ نے دکھائے کہ میں نے پورا بہار شریعت کا سیٹ خریدا. اس وقت بہار شریعت کا سیٹ جو تھا وہ 28 روپے کا تھا، 28 روپے کا سیٹ. اس وقت آپ میں سے وہ شاید کوئی بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا اس وقت، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. تو میرا لڑکپن تھا تو آپ تو میرا خیال ہے پیدا تو میری، یعنی جو اکا دکا جو بڑی عمر کے ہوں گے وہ تو ہوئے ہوں گے پیدا، باقی اکثریت، غالب اکثریت اس وقت آپ میں سے پیدا نہیں ہوئی ہوگی. تو اس وقت بہار شریعت 28 روپے کی تھی، 70 آئس سے 20 حصے نہیں تھے. اس وقت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وصیت اس میں لکھی رہتی تھی کہ میرے شاگردوں میں سے یا اولاد میں سے کوئی لکھ دے 3 حصے، 20 کی خواہش تھی ان کی. تو خواہش حضرت کی 20 حصے تصوف کی بھی تھی کہ تصوف پر بھی اسی طرح 20 حصے، مگر زندگی نے ساتھ نہیں دیا، کاش وہ لکھ جاتے، ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہوتا تصوف پر بھی. تو اب تو 3 حصے ان کے تلامذہ نے لکھ دیے، جن میں اولاد کا بھی غالباً ساتھ ہے. تو وہ 28 روپے کی بہار شریعت کے 17 حصے جدا جدا بغیر بائنڈنگ کے، بائنڈنگ میں 2 جلدوں میں ملتی تھی بہار شریعت ان دنوں، تو اس کا ہدیہ تھا 32 روپے. اب وہ 4 روپے زائد میں کہاں سے دوں، 28 روپے جوں دوں کر کے ترکیب بن کے وہ میں نے لے لی. اب تو بہار شریعت کا ہدیہ بہت زیادہ ہے، تو جگہ جگہ چھپ رہی ہے، اب تو پھر بھی بہت زیادہ ہے. تو وہ میرا دور تھا. پھر میرا ایک مطلب وہ کہ بہار شریعت کا میں درس بھی دیتا تھا، پڑھ پڑھ کے سناتا تھا. تو بہت سستائی کا دور تھا، پہلا حصہ بہار شریعت کا 1 روپے کا ملتا تھا، الگ الگ حصے بھی ملتے تھے. تو یوں مجھے فقہ کی دلچسپی الحمدللہ تھی. اور اللہ کا بڑا کرم ہو گیا کہ مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب علیہ رحمت اللہ القوی نے فتح رضویہ شریف کی تخریج کا بیڑا اٹھایا اور آخر کار وہ تخریج ہو گئی. پہلے صرف اس سے علماء استفادہ کر سکتے تھے, عوام کے لیے بہت دشوار تھا وہ. اب عوام کے لیے قدرے آسان ہو گیا, بالکل تو ظاہر آسان نہیں ہے لیکن قدرے آسان ہو گیا الحمدللہ فتح رضویہ شریف. بہرحال یہ کہ علم فقہ افضل بھی ہے اور اس کی حاجت بھی بہت زیادہ رہتی ہے مسلمان کو, اس میں مجھے دلچسپی ہے. اللہ کرے کہ میں علم فقہ سیکھتا رہوں سکھاتا رہوں, زندگی اس میں میری گزر جائے, اللہ کرے اخلاص مل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد.
مدینہ, وہ کون کون سے علوم ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے؟
یہ حسب حال ہے. طلب العلم فریضت علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اس کے تحت فتح و رضویہ شریف میں جو مضمون ہے اس کی خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو یہ کہ جس پر نماز فرض ہوئی تو اب اس پر فرض ہے کہ وہ نماز جن باتوں سے درست ہوتی ہے وہ سیکھے, جن سے ٹوٹ جاتی ہے وہ سیکھے, کہ اس پر فرض ہو گیا. اس طرح جس پر روزے فرض ہوئے روزے کے وہی احکامات, زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ کے, حج اب فرض ہوا تو حج کے, نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کے, ساتھ میں طلاق کے, تو کنایا کے الفاظ بھی اس کو سیکھنے چاہیے تاکہ کوئی ایسی بھول نہ کر بیٹھے جس سے نکاح اس کا ٹوٹ جائے, یعنی کہ طلاق واقع ہو جائے اس کو پتہ نہ چلے. اسی طرح اب نوکری کرنا چاہتا ہے تو نوکری کے, تجارے کے, نوکر رکھنا چاہتا ہے اس کو نوکر رکھنے کے, تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت کے, خریدار بننا چاہتا ہے تو خریداری کے, علی حد القیاس. اسی طرح جس کی ضرورت پڑتی رہے تو وہ احکام سیکھنا فرض ہے, اور جو کام واجب ہے اس کا سیکھنا واجب, جو سنت موقعہ ہے ان کا سیکھنا سنت موقعہ, یعنی جن جن کی اس کو حاجت ہے تو اس کا سیکھنا اس حساب سے اس پر فرض ہے, واجب ہے, سنت الموقعہ ہے, مستحب ہے. اسی طرح وہ کلمات کفر کے بارے میں فقہ کرام نے لکھا ہے کہ ان کا سیکھنا بھی فرض ہے واجب ہے, کیونکہ کلمات کفر اگر نہیں سیکھے گا تو اس کو پتا کیسے چلے گا کہ اس نے کفر بک دیا ہے. لیکن اب یہ کہ بہت سارے علوم کا ہمیں پتہ ہی نہیں. اس طرح گناہوں کا, بالغ جو ہے اس کو گناہوں کی معلومات ہونی چاہیے, مہلکات جس کو بولتے ہیں, مثلا جھوٹ کی تعریف معلوم ہو, جھوٹ کا علاج پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی, بدگمانی وغیرہ وغیرہ, ایسے بے شمار مہلکات ہیں, تو ان کا سیکھنا بھی فرض ہے. جب تک سیکھے گا نہیں تو وہ عمل کرے گا کیسے, اس پر بچے گا کیسے. اس میں اس قدر کوتاہیاں ہیں ان علوم کے سیکھنے میں کہ جس کی حد نہیں. یعنی اگر آپ کہیں کہ میں درس نظامی کر لوں گا تو یہ سارے سیکھ جاؤں گا, تو نہیں, درس نظامی میں سارے علوم نہیں ہیں. درس نظامی میں یوں سمجھو کہ آپ کو یہ تھیئریاں بتائی جا رہی ہیں کہ آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ آسانی سے ان کو حاصل کر لو گے, تو اس لیے اس کے لیے آپ کو ذاتی مطالعہ ضروری ہوگا. ذاتی مطالعہ نہیں کرو گے تو یہ سارے علوم آپ کو درس نظامی میں نہیں پڑھائے جائیں گے. اب تو درس نظامی تو مسلسل ریڈیوز ہو رہا ہے, یہاں تک کہ اب تو تین تین سال میں بھی درس نظامی کرا دیا جاتا ہے. تو کیا وہ ایک فارمولیٹی کے طور پر یہ سب ہو رہا ہے کہ لوگوں کو آخرت کی تیاری کے لیے ٹائم دینے کا ذہن نہیں ہے؟ علم دین اگر کسی کو پڑھنا ہے تو بھی وہ چاہتا ہے کہ میں بس وہ جلد سے جلد تر پڑھ ڈالوں. تو اب ان کی اس مطلب جلدی کی وجہ سے ریڈیوز ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے جو ہے نا کہ ان میں سے علوم خارج کیے جا رہے ہیں تو اس کا تو ان مانو کا نقصان تو ہو ہی رہا ہے نا. اب آپ کو درس نظامی سند مل گئی تو اس سے عالم بن گئی ضروری بھی نہیں ہے نا. عالم علم سے بنتا ہے, سند سے تو نہیں بنتا. تو اللہ تعالی ہمیں علم کا عالم بنائے اور ہمیں فرض علوم سے مالا مال کرے. اب فرض علوم سیکھنے کے لیے جیسے مہلکات ہیں, ان کے لیے احیاء العلوم جلد 3 کے بارے میں خود حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے لکھا ہے کہ اس میں جو علوم ہیں وہ تقریباً فرض علوم ہیں، تو اس لیے احیاء العلوم کے ذریعے وہ فرض علوم سیکھے جا سکتے ہیں. اس طرح بہار شریعت فرض علوم سے مالا مال ہے، وضو ہے، غسول ہے، نماز ہے، زکوٰۃ، حج، روزہ، مہلکات، سولہویں حصے میں کافی مہلکات بھی ہیں. تو اس طرح فرض علوم کا مجموعہ ہے بہار شریعت، خریداری کے اور اجارے کے طرح طرح کے ہزاروں مسائل صدر الشریعہ نے جمع کر دیے. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اگر یہ بہار شریعت لکھ کر نہ دیتے تو واقعی ہم لوگ کہاں جاتے؟ آج بڑے سے بڑے مفتی بھی ہیں بہار شریعت سے استفادہ کرتے ہیں، الحمدللہ. بہار شریعت میں دیکھ کر پھر مزید وہ دیگر حوالہ جات وغیرہ ڈال لیتے ہیں. تو اس لیے ان فرض علوم کی طرف درس نظامی والوں کو بھی متوجہ رہنا چاہیے، ساتھ میں بہار شریعت کو مطالعے میں رکھیں، فتح و رضویہ شریف کو مطالعے میں رکھیں، احیاء العلوم کو مطالعے میں رکھیں، منہاج العابدین کو پڑھیں. یہ اپنے لیے بہت اس کو ضروری قرار دیں آپ کہ یہ آپ کو پڑھنا چاہیے، ورنہ خالی درس نظامی کی سند آپ نے لے لی تو اگرچہ آپ واقعی عالم بن بھی گئے لیکن عالم بننے کا بھی کوئی یعنی کہ سرا تو نہیں ہے نا کہ اب خلاص اب علوم کی حد آپ نے پالی، اب آگے کوئی علوم نہیں ہے آپ کے لیے. یہ تو اتنا گہرا دریا ہے کہ اس کا تو وہ اپنے کو تلا ملے گا نہیں، کنارہ ملے گا نہیں. تو اس میں تو بس وہ غوطے لگاتے رہے موتی نکالتے رہے. یہ دریا نا پیدا کنار ہے علم کا دریا، جو نہیں آتا وہ پوچھتے بھی رہے علماء سے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھو. تو یہاں اہل ذکر سے مراد علماء ہیں، علماء سے پوچھ لیں انشاءاللہ اس طرح آپ کو بہت علم کا ذخیرہ مل جائے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
یہ ارشاد فرمائیے، کیا عملی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے علم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سیکھنا بھی ضروری ہے؟
علم دین کا درجہ پہلے ہے، انہیں جب کما حق ہو علوم دینیہ اس نے حاصل کر لیے، یعنی جو علوم فرض ہیں اس پر. فرض علوم سے پہلے دنیاوی علوم میں مشغولیت کی ہرگز شرعاً اجازت نہیں ہے، اس میں وقت اپنا برباد نہ کریں دنیاوی علوم میں، پہلے فرض علوم سیکھ لیں. اب جب کما حق ہو اس نے فرض علوم سیکھ لیے تب ضرورتاً دیگر دنیاوی علوم جو مباح ہیں اور جن میں نہ بد مذہبوں کا سہارا لینا پڑتا ہے نہ فاسقین کو استاذ بنانا پڑتا ہے، اس طرح جو بھی شرعی رعایات ہیں اس کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے. بری صحبت سے بھی اس میں بچنا جبکہ اس کے لیے ممکن ہو، بہت ساری اس کی مطلب شرائط ہیں. وہ پہلے بہرحال اول درجہ وہی ہے فرض علوم، اس سے پہلے کسی قسم کی مصروفیت نہیں ہونی چاہیے. اس کی تفصیل فتح و رضویہ میں، واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدین، اصول علم دین کا ایک بہترین ذریعہ مطالعہ کرنا بھی ہے. ارشاد فرمائیے کہ مطالعہ کا مفید طریقہ کیا ہے؟
بہتر وقت تو صبح کا ہوتا ہے کہ اس وقت ذہن زیادہ کام کرتا ہے آدمی کا، جو رات کو نیند پوری کر لیتا ہو اور جو رت جگہوں میں اپنا وقت گزارتا ہے، تو ان کے لیے صبح ہو سکتا ہے کہ وہ غنودگی کا عالم رہتا ہو. تو اس وقت نیند نہ چڑی بھی ہو اور قبلہ روح بیٹھ کر مطالعہ کریں، جیسا کہ وہ ایک بستی کے دو نوجوانوں نے سفر اختیار کیا تحصیل علم دین کے لیے، اور جب وہ پڑھ کر آئے تو ایک ان میں بہت اچھا اور بہترین عالم بن کر آیا جبکہ دوسرا اس پائے کا نہ تھا. سب کو حیرت ہوئی کہ دونوں نے ایک ہی جگہ ایک ہی ساتھ علم حاصل کیا، دونوں میں اتنا فرق کیوں؟ علماء نے اس پر غور کیا ہے، ان سے سوال جواب کیے. ایک نے بتایا کہ میں جب بھی علم دین پڑھتا مطالعہ کرتا تو اس وقت قبلے کی طرف منہ کر لیا کرتا تھا، جبکہ دوسرا ایسا نہ کرتا تھا. تو علماء نے اس سے یہی نتیجہ نکالا کہ یہ چونکہ قبلے کی طرف منہ کر کے علم حاصل کرتا تھا اس لیے اس کی برکتیں اس کو حاصل ہوئی اور یہ بہت بڑا عالم بن گیا. تو علم دین حاصل کرتے وقت قبلے کی طرف منہ ہونا اچھی بات ہے, منہ نہ ہو تو گناہگار نہیں ہے لیکن اچھی بات ہے. پڑھانے والے کی پیٹھ قبلے کی طرف ہونی چاہیے, جو علم دین کی باتیں بتاتا ہے اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو. میں نے یہ نیت کر لی تھی بیٹھے بیٹھے, یاد آ گیا تھا مجھے کہ میں چونکہ علم دین کی باتیں بتا رہا ہوں تو میری قبلے کی طرف پیٹھ. تو ہے ویسے ہی ترکیب ایسی ہے, لیکن نیت کر لیں گے ثواب ملے گا. آپ کی اگر پہلے نیت نہیں تو نیت کر لیں, کیونکہ اتفاق سے اگر قبلے کی طرف بیٹھ بھی گیا منہ کر کے ثواب نہیں ملے گا. نیت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر قبلہ روح بیٹھا کرتے تھے, جب جب بیٹھے تو حتی الامکان کوشش ہو کہ سنت کی نیت سے قبلہ روح بیٹھا جائے. قبلے کی کعبے کی تعظیم کی نیت بھی کی جا سکتی ہے, ساتھ میں انفرادی طور پر تو پڑھتے وقت قبلے کی طرف منہ کر لیا جائے, لیکن زیادہ جب مل کے پڑھتے ہیں نا کہ علم کا جب حلقہ لگتا ہے نا تو اس وقت دائرہ بنا کر حلقہ بنا کر پڑھنا سنت ہے. تو اس میں قبلے کی طرف منہ نہ بھی ہو تو وہ حلقہ بنا کر بھی پڑھنا سنت ہے. تو انفرادی طور پر جب پڑھیں تو قبلے کی طرف منہ کر لیں جہاں جہاں ممکن ہو, جب جب ممکن ہو. اسی طرح پڑھتے وقت اگر آپ کی اپنی کتاب ہو تو اس میں انڈر لائن ضرورتاً کرتے رہیں عبارتوں پر, تو یہ کبھی کھولیں گے تو یہ دوبارہ سامنے آ جائیں گی تو آپ کو آسانی رہے گی اس میں. اسی طرح وہ یادداشت لکھا کریں, جو جو آپ کو ضرورت کی باتیں ہیں اس میں تو اس کا اشارہ لکھ دیں اور صفحہ نمبر لکھ دیں. یادداشت کے پرچے اب الحمدللہ مکتبے سے شائع ہونے والی کتابوں میں ہوتے ہیں اکثر, میں فیضان سنت میں بھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدی حافظے میں کمزوری کا علاج بتا دیجئے.
اسیان سے نسیان ہوتا ہے, گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے تو گناہ چھوڑ دینے چاہیے. صرف حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے ہی گناہ نہ چھوڑے جائیں, اللہ تعالی کی رضا پانے کے لیے, اس کے قہر و غضب سے بچنے کے لیے, اور اس کا حکم ہے اس کے لیے کہ اس نے گناہوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے, تو اس لیے گناہ چھوڑ دینے چاہیے. ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہوگا کہ حافظہ قوی ہو جائے گا. اس کے علاوہ کھٹی چیزوں سے پرہیز کیجیے, آج کل حافظہ کمزور ہوتا ہے تو کھٹی چیزیں بھی بکثرت استعمال کی جاتی ہیں. کوئی بھی گھر ایسا غالباً نہیں ہوگا جس میں کھٹی چیزوں کا استعمال نہ کیا جاتا ہو. ایک تو ہے کہ چلو تھوڑی سی یعنی کہ ترشی ہے, ٹماٹر ڈال دیا, دہی ڈال دی. ہمارے یہاں تو بعض جگہ تو اتنی کھٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات اس پر چٹنی کا گمان ہوتا ہے, سالن پر کہ چٹنی ہے یا سالن ہے, اتنی اس میں کھٹائی ہوتی ہے. اسی طرح سیب, کھٹے سیب بکثرت استعمال ہوتے ہیں, اس کا جوس بھی پیتے ہیں, اس کا کھٹے سیب سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے کیونکہ وہ کھٹی چیزوں سے بلغم بنتا ہے, بلغم حافظہ کمزور کرتا ہے. ان مانو کر ڈٹ کر کھانے سے بھی حافظہ کمزور ہونے کا سبب ہے کہ جو ڈٹ کر کھائے گا اس کو بلغم زیادہ بنے گا. جتنا زیادہ کھائیں گے, اب ضرورت سے جو بھی زیادہ کھا لی گئی نا چیز, تب وہ پھر ظاہر ہے چونکہ ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ اپنے کارنامے دکھائے گی, تو بلغم بھی بنائے گی, کولیسٹرول بھی بڑھائے گی, شوگر بھی بڑھائے گی, اب وہ ہر چیز وہ اپنے کام میں لگ جائے گی. کہ آپ نے ضرورت سے زیادہ اس کو لفٹ دی نا, انگلی پکڑائی, ہاتھ اس نے پکڑ لینا, تو اب یہ طرح طرح کی بیماریاں آپ کے وجود میں ڈالیں گی اور حافظہ بھی کمزور کرے گی. اس طرح زیادہ سونے سے بھی حافظہ کمزور ہوگا, بد نگاہی سے حافظہ کمزور ہوگا. تو آج کل وہ ٹی وی, فلمیں, ڈرامے, پھر بد نگاہی کے سامان بہت ہیں, عورتوں کی بے پردگیاں, امردوں سے اختلاط بہت زیادہ ہے, تو اس طرح بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. کچھ اسباب حافظے کی کمزوری کے, الحمدللہ راہ علم علامہ زرنوجی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے. مختصر یہ کتاب ہے, 100 سے کچھ زائد صفحات ہیں اور 15-1 روپے سے ہدیہ ہوگا. یہ اگر نہیں پڑھی تو آپ پڑھ لیں گے, علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب, راہ علم لکھ لیں مکتبے سے مل جائے گی. راہ علم یہ طلبہ کے لیے تو بہت مفید ہے، یہی طلبہ کے لیے بہترین کتاب ہے، آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا. پرانے بزرگوں کی لکھی ہوئی ہے، صاحب ہدایہ کے شاگرد کی لکھی ہوئی ہے. اسی طرح المدینۃ العلمیہ کی طرف سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے، کامیاب طالب علم کون، یہ بھی آپ ہی طلباء کے لیے ہی ہے، بہترین کتاب، اس کو بھی ضرور پڑھیے. کامیاب طالب علم کون، کسی نے پڑھی ہے کتاب؟ ماشاء اللہ. راہ علم کس کس نے پڑھی ہے؟ الحمدللہ. جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بھی پڑھ لیں. احیاء العلوم جلد تیسری کسی نے پڑھی ہے؟ جو مہلکات پر ہے، فرض علوم. ماشاء اللہ. جب عمدہ کھانا نہ ملے جامعہ میں تو کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ. یو شریف کی روٹی وہ بھی پیٹ بھر کر نہ کھانے والے میٹھے مصطفیٰ کو یاد کرنا چاہیے. کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بیچنا آٹا روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار غوث اعظم کو بھی یاد کر رہنا چاہیے کہ کئی دنوں کے فاقے آپ کرتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے. تو یہاں تو آپ کے نفس کے حساب سے غیر عمدہ بھی مل تو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب، صلی اللہ علی محمد.
مدینہ، سوال آیا ہے کہ جامعہ میں پکنے والا کھانا بہت سادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کھانے میں رغبت نہیں رہتی، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
کئی روز تک کھانا ان کی خدمت میں حاضر ہی نہیں ہوتا تھا. سرکار غوث پاک سے تو 80 دن کے فاقے ثابت ہیں، جو کرامت ہے ان کی. 80 آدمی نیچرلی تو نہیں رہ سکتا، بھوکا مر جائے، لیکن وہ بس روحانی غذا ان کی. تو جن کو کھانا عمدہ نہیں لگ رہا نا، ان کو چاہیے کہ وہ پیٹ کا قفل مدینہ کتاب پڑھ لے. فیضان سنت جلد اول کا وہ حصہ، تو انشاءاللہ کھانا عمدہ لگے گا، اگر وہ کتاب سمجھ میں آ گئی تو. کہ بزرگان دین جس طرح گزارا کرتے تھے، واقعی اس مناسبت سے تو یہ کھانا بہت ہی عمدہ ہوتا ہے جو ہمارے جامعات میں ملتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہمارے بزرگوں نے تو بڑی مشقتیں جھیلی علم حاصل کرنے میں، بہت فاقہ مستیاں کی، سوکھی روٹیوں پر گزارا کیا. اب تو ماشاءاللہ بہت کرنے والے آپ کو ملتے ہیں. اور میں نے کھانا جامعات کا دیکھا ہے، اپنے باب المدینہ کا تو دیکھا ہے، فیضان مدینہ کا. میں سمجھتا ہوں کہ بارہا میں نے عمدہ کھانا دیکھا ہے اپنے جامعہ کا. تو اب کسی کے نفس کو یہ بھی عمدہ نہیں لگتا تو اس کا کیا علاج؟ ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. عمدہ کھانا جب نفس طلب کرے نا، تو اس کو جہنم کا کھانا یاد دلایا جائے کہ جہنم میں جو کھانا ملے گا وہ تھوہڑ کا پیڑ ملے گا، کہ جو گلے میں اٹک جائے گا، پھندا ڈالے گا، اور اس کو پینے کے لیے جہنمی پانی مانگیں گے، تو ان کو سخت کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور جب وہ پانی کا پیالہ ان کے منہ کے قریب جائے گا تو اس کے منہ کی کھال جو ہے نا، اس کی تپش کی وجہ سے پیالے میں گر جائے گی، اور جب وہ پانی پیٹ میں جائے گا تو آنتوں کے ٹکڑے کر کے پیچھے سے نکال دے گا وہ پانی کے ساتھ. تو ان غذاؤں کو، جہنم کی غذاؤں کو اور مشروب کو یاد کرے تو یہ کھانا جو ہے نا بہت عمدہ ہے. اللہ ہمیں وہ کھانا نہ کھلائے، ہم انشاءاللہ سرکار کے صدقے میں وہ کھانا نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. آقا کی شفاعت سے انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. اللہ کی رحمت پر ہماری امید ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا ضروری ہے، کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے حق میں اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے. کس کا ایمان پر خاتمہ مقدر ہے کس کا نہیں ہے کچھ نہیں پتا. تو جو بھی کھانا مل جائے جامعہ میں وہ صبر و شکے بائی کے ساتھ حمد و شکر کے ساتھ کھا لینے کی عادت بنائیے, نہ صرف جامعہ بلکہ اپنے گھر میں بھی جو بھی کھانا ماں باپ پہ عنایت کر دیں وہ کھا لیا کریں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا کریں. دیکھو نا مرغی ہے پانی کا ایک گھونٹ پیتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے, سر اونچا کرتی ہے نا, تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ گویا وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے مرغی. اور ہم لوگ ہیں کہ اچھی سے اچھی غذائیں کھاتے ہیں لیکن ناشکری کرتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ذہن بنائیں کہ ہم کھانے کے لیے نہیں علم حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں, ورنہ ہمارے بزرگوں نے تو بڑی مشقتیں جھیلی علم حاصل کرنے میں, بہت فاقہ مستیاں کی, سوکھی روٹیوں پر گزارا کیا. اب تو ماشاءاللہ بہت ترنے والے آپ کو ملتے ہیں.
لوٹ لے رحمت لگا کفل مدینہ پیٹ کا, لوٹ لے رحمت لگا کفل مدینہ کفلے مدینہ پیٹ کا, پائے گا جنت لگا کفلے مدینہ پیٹ کا.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.